أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أزل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان شریف کی آمد آمد ہے, اواخر شعبان ہے. شعبان کہتے ہیں کہ رمضان شریف کی تیاری کا مہینہ ہے. اس میں مومن مسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے, دور ہو تو قریب ہو جاتا ہے, بیمار ہو تو صحت مند ہونے کی کوشش کرتا ہے, کچھ گرانیاں ہوں اور دوریاں ہوں ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ یکسوئی سے نہایت فراغت قلب کے ساتھ, سکون دماغ کے ساتھ گزار سکے. خوش قسمتوں کو ایمان کے ساتھ, صحت اور توانائی کے ساتھ, عبادات کے ہجوم کے ساتھ, حسنات کی توفیق کے ساتھ رمضان شریف نصیب ہوتا ہے. چونکہ اس مہینے میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس لیے اس مہینے کو تمام مہینوں پر برتری اور تفوق حاصل ہے. اور اس میں جو نفل پڑھے جاتے ہیں فرضوں کے برابر ہیں, اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھتا ہے. مومن اس شوق میں اور خوشی میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرے گناہ معاف ہو جائے, میری نیکیاں اول توفیق اور پھر قبول ہو جائے, آخرت کا سرمایہ تیار ہوتا ہے. جو امور اللہ کے پسندیدگی کے ہیں, جو عوامل اللہ کے ہاں قریب کرنے کے ہیں, اور جو ذرائع اور وسائل رضا الہی کے طلب کرنے کے ہیں, وہ سب رمضان شریف میں موجود ہے. دن رات دونوں محترم و مکرم. ایک حدیث میں ہے کہ جعل اللہ الصیام فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اس مہینے کے روزے کو بھی خدا نے فرض فرمایا, اور راتوں کی جو نماز تراویح ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بسنہ میں, اور حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح عام نماز نہیں ہے، بڑی خاص نماز ہے. عرب اور عجم میں یکساں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے جماعت سے. قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ، ختمات کے ساتھ. چونکہ یہ ساری خوشی قرآن کے نزول کی ہے، بلکہ اس خوشی کا تشکر ہے اور اس تشکر کا مظاہرہ ہے. اس لیے نماز بھی بڑھا دی گئی اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت رکھی گئی اور اس میں ختم پسندیدہ بنایا گیا. صحابہ و تابعین کے زمانے سے عادت مستمر رہا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں دھوم دھام سے تراوی پڑی جاتی ہے، اور تراوی میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. جب قوا مضبوط تھے اور لوگوں کی ہمتیں محترم تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہر رات کو تراویح میں قرآن شریف سنتے تھے، اور اس کے بعد وتروں سے پہلے یا وتروں میں مکمل قرآن ایک اور پڑھ لیتے تھے. آسمان و زمین نے ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے. ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عوام کم از کم 3 ختم تو کیا کرے، ہر عشرہ میں 1 قرآن ختم کرے. ایک زمانہ پر ایسا آیا 30 کی جگہ 3 ہو گیا، 3 سے اب 1 ہو گیا، 1 سے علم ترقی ہو بھی چلے گئے. اور وہ جو بے دین عناصر ہے، حدیث کے نام پر باغی اور سرکش، وہ لوگوں کو کبھی 8 رکعت کبھی 12 رکعت ہو. شیطان کی طرح خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب 20 رکعت ایک بڑی نماز ہے، اور پھر اس میں قرآن مجید کی تلاوت پارہ سوا پارہ کی. شیطان رمضان شریف میں تو باندھا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنا نام حدیث کے نام پر رکھا ہے تو یہ باندھنے سے بچ گیا ہے. ورنہ شیطانوں کے ساتھ اس کو بھی باندھنا ضروری تھا. لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی 20 رکعت تراویح کے خلاف، کبھی ختم کے خلاف. حدیث شریف میں ہے کہ رمضان میں مومن کی عبادت بڑھتی ہے. تو کس طرح بڑھتی ہے؟ عام دنوں میں 8 رکعت قیام اللیل ہے، 12 رکعت تہجد ہے. کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، اختیاری ہے. رمضان میں سب پڑھتے ہیں. اور عام دنوں میں 100 میں 1 یا 5 آدمی ہوں گے جو رات کی شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد پڑھتے ہوں گے. لیکن رمضان المبارک میں چونکہ یہ دونوں ملا کر اس سے تراویح بنتی ہے، تو تمام مسلمان چھوٹے بڑے، سوائے ان خناسوں کے جو ابلیس کے چچزاد بھائی ہیں، کہ وہ اس قسم کے وسوسے دسی سکاریاں پیدا کرتے ہیں، ان کے علاوہ تمام عالم کے مسلمان 20 رکعت تراویح پر اجماع علم اور عمل کر چکے ہیں. حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ للحج والعمرۃ والزیارۃ مع الذین نحبہم ومع الذین یحبوننا. وہاں بھی 20 رکعت رواج ہے. 10-10 رکعت امام بدلتے ہیں. یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا تھا. آپ نے ابی بن کعب اور تمیم کو کہا کہ 10 تم پڑھاؤ، 10 تم پڑھاؤ. عالمگیری فصل فی قیام رمضان میں کہ چار فرض عمر خود پڑھاتے تھے اور پھر 20 رکعت تراویح صحابہ تمیم اور ابی پڑھتے تھے اور پھر وتروں کے لیے عمر فاروق خود آگے ہوتے تھے اور وہ 3 وتر پڑھاتے تھے، جو ہماری مسجدوں کا طریقہ ہے، یہ عمر فاروق کی باقاعدہ سنت ہے. عالمگیری جلد اول فصل فی قیام رمضان، 500 فقہا اور مفتیوں نے یہ تحریر فرمایا ہے. علماء کہتے ہیں نا کہ جب آپ کہیں نا کہ یہ حق ہے، یا آپ کہیں کہ ہم اہل حق ہیں، تو کہتے ہیں کہ للحق کے ثلاثت و حق، حق کے پھر 3 حق ہیں، معرفتو سمجھنا اس کو، والاستقامت علیہ ڈٹ کے رہنا، ونفی ما عداہ اس کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا. صرف حق ہے حق کیسے کیا وہ پور پڑتا ہے، تو بچوں کی کوئی گردان ہے کہ حق ہے حق ہے حق ہے، آپ حق ہے تو کیوں حق ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں اور اس مسئلے پر عمر بھر قائم رہے، اور جو اس کے خلاف حناس یوسوس فی صدور الناس مختلف کتابچوں سے اور پراپیگنڈوں سے لوگوں کا ذہن دماغ کو نقصان دیتا ہے، آپ اس مسئلے کو اور ماننے والوں کی دفاع کریں. للحق کے ثلاثت حق، حق کے 3 حق ہیں، اول اس کو جاننا اور پھر اس پر قائم رہنا اور پھر ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، یہ حق 3 تقاضے کرتے ہیں. جو آدمی کہے کہ یہ بات حق ہے، وہ 3 باتوں کے لیے تیار ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے چاروں ائمہ، چاروں فقہ، چاروں مذاہب حق پیدا کیے، اور چاروں کے ماننے والے 20 رکعت تراویح پر متفق، 30 روزے رمضان کے یا 29 جب مہینہ ہوا، ایک جیسے فرض قطعی اور فرض یقینی ہے. روزہ رکھنا کمال ہے، روزہ نہ رکھنا تو یا بیمار، ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھے تو اشتد مرضہ، مرض بڑھ جائے گا، او یخاف علیہ الموت، شر وقایہ میں یا ڈر ہے کہ مر جائے گا. اس سے کم بیماری سے روزہ افطار نہیں کر سکتے. مرض مبیح اس کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے، اور ڈاکٹر مسلمان روزہ دار جو خود روزہ نہیں رکھتا، بے نمازی پلید غلیط، اس سے علاج بھی حرام ہے اور اس سے فتویٰ لینا بھی حرام ناجائز. مسلمان ڈاکٹر، مسلمان حکیم طبیب جو روزے اور نماز کا پابند ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کو وزن پڑتا ہے. جو خود دوسروں کا اعلی کار ہے اور انگریزوں کا دم چلا ہے اور ان کا کاسا لیس ہے، وہ رمضان شریف کیا جانتا ہے اور وہ روزے کی قدر کیا جانتا ہے. میں ایک ڈاکٹر تھا ہڈی کا بہت بڑا، تو میں ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا، پھر ایک دفعہ ایک ساتھی کے مشورے سے اس سے مشورہ کرنے گئے، تو باتوں میں کہا کہ میں رمضان نہیں جانتا ہوں. میں نے کہا میں جنوری فروری پہ لعنت بھیجتا ہوں. تو بس اس نے کہا میں آپ کا علاج نہیں، میں نے کہا آپ کے علاج پر بھی ایسی کی تیزی، تیرے ہاتھ میں کیا شفا ہوگا، تیری تو زبان پر شیطان بول رہا ہے. تو ان کے دل و دماغ میں یہ پڑا ہوا ہے کہ بس پیسے کماؤ اور ایمان ہو یا نہ ہو. بعد میں جب وہ مرنے لگا تو کتے کی طرح آوازیں نکالتا تھا، کتے کی موت مرائے وہ. ان کے خاندان کے لوگوں نے خود رجوع کیا، وہ کہا ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ مجھے سے کوئی کتا بھونک رہا ہو. میں نے کہا وہ تو بہت پہلے سے بھونکتا تھا، لیکن تم لوگ سمجھتے نہیں تھے. لوگ اس لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، شوق سے عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک دن آنے والا ہے اور روح قبض ہوگی کہ ہمارا انجام بخیر ہو، خدایا وہ دن بے عزتی کا نہ ہو، اور اس کے بعد جو دن ہے قبر کے وہ تو اور ہی زیادہ اشد ابتلاء ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو یہاں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ ہمیشہ پٹے گا۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ ڈاکٹری بھی لوگ کریں اور حکمت اور طب بھی پڑھے، لیکن انسان کے بچے بنے اور مومن و مسلم رہے۔ ڈاکٹری، انجینئرنگ، دنیا کا کوئی دھندہ فن کے اعتبار سے قابل احترام ہے، علماء دین کبھی بھی اس سے منع نہیں کرتے، لیکن پیسوں کے نشے میں یا وقتی شہرت کی وجہ سے اسلامی حدود سے نکلنا اور اسلامی آداب کو بالائے طاق رکھنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں، یہ خائب و خاسر انسان کی علامت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا کہ ہم تجارتیں کرتے ہیں، زراعتیں کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، سونا و چاندی کماتے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ تو ابو ذر نے کہا، اگر یہ آپ کے ایمان کو فائدہ دیتے ہیں اور اس سے آپ کے ایمان و اعمال کو نقصان نہیں پہنچتا تو یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، اور اگر اس سے آپ کے ایمان یا اعمال کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دور بھاگو۔ مومن اور مسلم ایمان و اعمال کے لیے دنیا میں ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کمانے والے بہت پھر رہے ہیں۔ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا اللہ او ذکر اللہ او ما والا۔ دنیا اور دنیا کے طلبگار اور دنیا کے لیے پاگل ہونے والے، ان پر لعنت فرمائی گئی۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا دین اور دین چاہنے والے بس وہ بچیں گے۔ تو دین کسی سے کیا مانگتا ہے؟ ڈاکٹر وقت پر نماز پڑھے اور ایک بیمار اور مریض کو دیکھنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر لے تاکہ اس کے زبان پر شفا کے کلمات آئے، اس کے دل و دماغ میں شفا نازل ہو جائے۔ وہ کسی کو اجوائن اور سونف بھی بتائے گا تو شفا تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں نہیں۔ ڈاکٹر کے باپ مرا ہے، اس کی ماں مری ہے، اس کی بیوی مرتی ہے، اس کے بچے مرتے ہیں، وہ خود مرنے والا ہے، وہ کوئی کس کو بچاتا ہے؟ اس کو کس نے کہا ہے کہ آپ بچانے والے؟ یہ تو اسباب ہے اور دوائی ہے، ذرائع ہے اور وسائل ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیے گئے تو اس میں بقا پیدا ہو جائے گا، اس میں کمال آ جائے گا۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بیمار روزہ رکھے یا نہیں، یہ مسئلہ طبیب سے نہیں بلکہ مفتی سے پوچھے، کیونکہ مفتی تو یقیناً دین کا رکن ہے، اسلام کا عظیم ستون ہے، اور وہ اسلام کو پہلے اور آدمی کو بعد میں دیکھے گا، وہ روزے کی فرضیت کو پہلے اور اس کے عذر کو بعد میں دیکھے گا۔ ہمارے علماء نے سہولت کے لیے کہا کہ مسلمان ڈاکٹر، مسلمان طبیب، مسلمان حکیم، وہ بھی قابل قدر ہے کیونکہ وہ اسلام کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت اقدس فقیہ الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے شراب پر پابندی لگائی تو اس زمانے کے وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ کہا اس لیے کہ حرام ہے۔ کہا اسپتالوں میں بیمار مرتے ہیں، ان کو شراب چاہیے، آپ نے پابندی لگائی تو نہیں ملتی۔ مفتی صاحب نے کہا میں ڈاکٹروں سے پوچھوں گا۔ انہوں نے لیڈرنگ اسپتال جو سب سے بڑا اسپتال ہے پشاور اور صوبہ سرحد کا, وہاں کے ہیڈ آفس کو نوٹس دیا اور ان کو کہا کہ تم مضبوط ماہر فزیشین اور سرجنوں کا بورڈ تشکیل دے دو اور وہ ہفتہ دس دن غور کر کے مجھے رپورٹ دے حکومت کو کہ وہ کتنی بیماریاں ہیں جن میں شراب پینا ضروری ہے اور اس کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہوتا. حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے بڑے خاص طریقے سے کہ میں ان ڈاکٹروں کا دل ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے متفق رپورٹ لکھی کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہوتا. شراب تو گندی پلیت اور شیطانی چیز ہے, اس سے تو زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی, وہ کیوں شفا ہے. فرمایا کہ وزیر اعظم کو میں نے کوئٹہ کے ملاقات میں کہا کہ یہ ڈاکٹروں کا متفق رپورٹ آئی اور انہوں نے لکھا ہے کہ بیماروں کے لیے شراب کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے ہم نہیں رکھ سکتے. ایسے ڈاکٹر بھی دین کے ستون ہیں اور دینی دلائل ہیں, براہین ہیں, اور ان پر اسلام فخر کرے گا جنہوں نے اپنے فن اور کمال کے ذریعے اسلامی اصول و اسلامی مسائل کو جلا بخشی, ان کو زندگی بخشی. اللہ رب العالمین نے جب روزہ فرض کیا اور مسلمانوں کو کہا کہ تم کو رکھنا ہے تو پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر, اگر واقعی کوئی بیمار یا مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر, پھر بعد کے دنوں میں پورا کرنا پڑے گا. جتنے دن تک بیمار رہا یا سفر پر رہا, تو سفر میں بھی تفصیل ہے. گلستان جوہر سے کوئی گلشن اقبال آ رہے تھے, مسافر تھوڑے ہی. گلشن اقبال والے جو ہے وہ صدر جاتے رہتے ہیں اور ٹاور اور ڈاک یارڈ, تو یہ مسافر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی عالم سے اور فقی سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کہے کہ سفر کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. اپنے شہر گاؤں بستی سے اور متعلقات سے جب آدمی نکلے اور انگریزی میل کے اعتبار سے کم از کم 48 میل دور جاتا ہو, تو جب اپنے شہر گاؤں ایئرپورٹ اسٹیشن اور متعلقات سے باہر ہو جائے تو مسافر سمجھا جائے گا. اور جب تک کسی شہر میں کم از کم 15 دن رات کی نیت نہ کرے قیام کرنے کی مسافر رہے گا. یہ تو سفر ہوا. اب سفر مطلق مبیح نہیں ہے, بلکہ سفر باعث دقت اس میں روزہ معاف ہے. اگر سفر باعث راحت ہے تو انتصوموا خیر لکم, اللہ فرماتے روزہ رکھی لو, ان کنتم تعلمون, اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. ایک آدمی پشاور سے آئے, میرے یہاں ٹھہرا ہوا ہے, خوب حلوے پراٹھے اور بریانیاں کھا رہا ہے, کس چیز کا مسافر ہے؟ صبح جب ہمیں سیری کریں گے تو یہ بھی کرے گا, مسلمان آدمی ہے, اور شام کو جب ہم افطار کریں گے تو یہ بھی کرے گا. یہ کون اس کو دن میں کھانا کھلائے گا؟ اور یہ خود مسلمان نمازی آدمی ہے, تو یہ سفر کے سبب نہیں ہے اباحت افطار کا, بلکہ سفر کے دوران روزہ رکھنا بہتر ہے, کیونکہ بعد میں رکھنا دشوار ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل زبردست ہے. وہ اس طرح کے جو لوگ رمضان شریف میں عمرہ کرنے جاتے ہیں, میں نے پنجاب کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ہوٹل نہیں ملے گا کھانا کھانے, اور تو رمضان میں روزہ رکھنے آئے, کہتے مسافر ہیں نا جی. ہوش آوش ہوئے. نفل روزے کے لیے فرض, نفل عمرے کے لیے فرض روزہ ساقط کرنا خوارج کا مذہب ہے, اہل سنت سے خروج پایا جاتا ہے. اور جب آدمی اتنا کمزور ہو کہ وہ سفر کر لے تو وہ مکہ یا مدینہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کو رمضان میں سفر نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف میں روزہ ان جیسے کمزور اور بیماروں کے لیے نہیں ہے, یہ توانا لوگوں کے لیے, طاقتوروں کے لیے. تو جاتے عبادت کے لیے ہے اور کرتے فسق و فجور ہے. اس لیے عوام کی طاعات اور عبادات کے اندر بڑا خلل پایا جاتا ہے. انہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے, قدم قدم پر رہنمائی لینی ہے, ورنہ ڈوبنے کا اندیشہ ہے. یہی وہ جگہ تھی جب امام بخاری نے تمام احادیث یاد فرمائی, 600,000 احادیث جو درجہ صحت کو پہنچ چکی تھی وہ امام بخاری نے حفظ فرمائی تھی. اور ان کو ان کے شیخ علی بن مدینی نے کہا کہ آپ فقہ پڑھیں, اور انہوں نے کہا حدیث سب یاد ہے, فقہ کی کیا ضرورت. تو علی بن مدینی نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ بیمار کس کو کہتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی کو زکام ہو گیا, طب و حکمت میں لکھا ہوا کہ زکام بیماریوں کی جڑ ہے, اگر ٹائم پر صحیح نہیں ہوا تو بخار ہو جائے گا, گلا خراب ہو جائے گا تو بخار لمبا ہو جائے گا, صحیح طرح علاج نہیں ہوا تو پیپڑے میں سوراخ ہو کے ٹی بی ہو جائے گی, خون خراب ہو گیا تو کینسر اور ہارٹ فیل ہونے کا اندیشہ ہے. تو کیا ہر مسکوم کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے, ذرا سے چھینک کے آئی تو روزہ افطار کر لو. تب جا کے امام بخاری رحمت اللہ نے راجہ وقائع عبداللہ ابن المبارک, عبداللہ ابن المبارک نے اپنے زمانے میں امام ابو حنیفہ کے درس لکھے تھے, اور ان 50 فقہا میں سے تھے جن کو موجود کر کے امام ابو حنیفہ نے فقہ تدوین کیا تھا. تو حضرت امام بخاری نے عبداللہ ابن المبارک کی وہ کاپیاں اور وہ وقائع وہ سب کے سب مطالعہ فرمائے. وما ہذا فلم یحقق فقہ الحنفیہ حق التفقہ, پھر بھی ان کو فقہ میں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو امام محمد امام ابو یوسف کو ہے یا دیگر ائمہ فقہا کو ہے, کیونکہ ان کی زندگی زیادہ احادیث میں گزری تھی. اس زمانے میں بعض ڈاکٹر مولوی بنتے, ایک ڈاکٹر مولوی بنا ہے وہ قسم قسم کی باتیں نکالتا رہتا ہے. بھائی تم نے تو ساری زندگی ڈاکٹری میں گزارا ہے, قیمتی بیش بہا وقت تو آپ کا ڈاکٹری میں گزرا, یہ رف ٹف وقت آپ کو مل گیا, کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ گئے, اردو کاپیاں دیکھ کے امتحان پاس کیا, بس مولانا صاحب ہو گئے, اب قرآن شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤ. اور غلام اسحاق خان جب دوبارہ صدر نہیں بنا, بری طرح پٹ گیا اسلام آباد میں, وہ جا رہا تھا, کسی نے کہا کیا کرو گے, کہا قرآن کی تفسیر لکھو, اور انہوں نے کہا شکست خوردہ لوگوں کا یہ کام رہ گیا. قرآن کی تفسیر تو وہ آدمی لکھتا تھا جو 48 علوم میں اول نمبر ہوتا تھا, روح المانی میں لکھا ہوا ہے, 48 علوم میں اول نمبر وہ تفسیر قرآن لکھتا تھا, اور وہ منشأ الہی متعین کرتا تھا, اسے وہ احادیث جو قرآن سے متعلق ہے اور وہ درایت جو قرآن سے کے لیے ضروری ہے اللہ نصیب فرما دیتا تھا. عام لوگ تو جو لکھی گئی تفاسیر ہے اور قرآن سے متعلق کتابیں ہیں ان کو سمجھ لے اور مطالعہ کر لے تو بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا کام ہو جائے گا. ان سے تو اندیشہ ہے کہ اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. جیسے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع نے معارف القرآن 8 جلدوں میں لکھی, بہت طویل و عریض اور بہت ہی دل کشا اور چشم کشا, ہر موضوع پر انبار لگائے سمجھانے کے اور دلائل کے. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر, انہوں نے بھی 6-7 جلدوں میں معارف القرآن لکھی, تفسیری علوم میں وہ بہت بلند ہے. عبد الماجد دریابادی نے بہت سارے تاریخ اور الحاد کی وادیوں سے نکلنے کے بعد مولانا اشرف علی صاحب کی مراجعات بیان القرآن کے ساتھ القرآن انگریزی میں وہ بہت اعلیٰ ہے, اور ایک تفسیر ترجمہ اردو میں اس میں بھی خوبیاں بہت آ گئی. اور مولانا اشرف علی صاحب نے اردو زبان میں بیان القرآن لکھا ہے, جس کی نظیر ہماری نظر میں عربی تفاسیر میں بھی نہیں ہے، اتنی جامع اور بہترین ہے. لیکن مولانا اشرف علی صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری تفسیر وہ لوگ پڑھے جو دینی کتابیں پڑھ چکے ہو، جو دینی کتابیں نہیں پڑھے ہیں صرف اردو دان طبقہ ہے ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اہتمام کرے کہ جو جو جگہ ان کو سمجھ نہیں آتی وہاں پر عالم سے پوچھے، عالم دین سے پوچھے. اس لیے ہم نے یہاں تفسیری نشست شعبان رمضان میں لگاتے ہیں، 3-4 گھنٹے بیٹھتے جس میں اکابر امت کا تعارف ہوتا ہے، تفسیری خدمات کا والہانہ ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید سے متعلق علوم، دلائل، براہین، مسائل، احکام، معارف، محاسن، عوامر، نواہی، امثال، قصص، اخبار اور ان سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ امت کے سامنے پیش کی جائے اور امت کی قرآن کے عنوان سے پوری رہنمائی ہو. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا. ویبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، جو لوگ عمل نیک کریں گے قرآن کے مطابق ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. تو رمضان شریف کی تیاری صبح و شام کرو، دل و جان سے اس کے لیے آمادہ رہو، اور اللہ سے دعا بھی مانگو کہ یا اللہ ہمیں خیر سے، صحت سے، سلامتی سے، شہر اور ملک کے قیام امن کے ساتھ، خوب تراویح تلاوت کے ساتھ روزے اور بزرگ مہینہ نصیب فرما. جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو مسافرین ہیں اللہ انہیں اقامت دے، اور جو کسی بھی کمزوری میں اور عذر میں ہے اللہ انہیں رمضان المبارک کے مقامات نصیب فرمائے. باقی یار زندہ و صحبت باقی، اللہ سبحانہ و تعالی نفس و شیطان کے حملوں سے، خناس اور وسواس کے حملوں سے، معاشرتی قبائح سے، آلودگیوں سے اور شہری ظلمات سے، ملکوں کے جو شیطانی آثار ہے اور کفار کے نرغے میں جو ملک ہے، ان کی کمزور طبیعتوں سے اور شکست خورد احوال سے اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. خاص کر برما اور رنگون میں جو ہمارے مسلمان پٹ رہے ہیں ناحق، بغیر کسی وجہ کے، صرف یہ وجہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو غیب سے مدد و نصرت فرمائے، اور وہاں کے گوتڑوں اور ظالموں پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرمائے. صلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہے کہ ہم کراچی میں مقیم ہیں، ہماری 5 بجے کراچی ایکسپریس سے روانگی ہے، جبکہ عصر کا وقت 5:15 کے بعد داخل ہوتا ہے. کیا ہم 4:45 عصر کی نماز اسٹیشن پر پڑھ سکتے ہیں؟ آخر وقت میں پڑھ لیں آپ، یقینی بات ہے کہ 4:45 تو ظہر کا وقت نہیں ہے، جب ظہر نہیں ہے تو عصر ہے. وہ نقشے میں بعد میں لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4:30 کے بعد آپ عصر پڑھ سکتے ہیں. امام صاحب نماز میں 3 رکعت پڑھا کر بیٹھ جائیں، اس کو اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کرنا ہے اس کو، نیچے ڈنڈا دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ مقتدی حضرات اللہ اکبر کہے سبحان اللہ، دونوں صحیح ہیں. ایک تبلیغی نے کہا کہ اٹھانے کے لیے سبحان اللہ کہنا فضول ہے. تبلیغی جہنم جانا چاہتا ہے یا کیا شوق ہے اس کو؟ فضول کیسا ہے، سبحان اللہ کا کلمہ تو مبارک ہے. اور درست بات یہی ہے کہ سبحان اللہ ہی کا ہے. تبلیغ والے فقہ میں زیر ہاتھ نہ مارے، کہیں دوزخ نہ جائے. جبکہ بٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہنا فضول ہے. ان کی باتیں تبلیغ والوں کے حوالے کبھی نہ دیا کرو, ان کو ویسے ہی معاف کرو. جب تبلیغی نام آ جائے تو سمجھ لو کہ جہالت شروع ہو جائے گی. ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا قرآن مجید کی کلاس میں, اس کا حلقہ بھی بورڈ اظہر شاہ کی طرح اچھا حلق. انہوں نے کافی علاج کرایا, درست نہ ہوا. یہاں تک کہ ایک صاحب نے بتایا کہ سونف اور پودینہ ملا کر پانی میں ڈالا جائے اور پانی کو خشک کیا جائے, یہاں تک کہ ایک حصہ باقی رہ جائے وہ پانی استعمال کرے. اس ساتھی نے اس طرح کیا تو ماشاء اللہ ٹھیک. اللہ تعالیٰ یہی شفا محمد انور شاہ کو بھی دے اور آپ کا بہت احسان کہ آپ فکر مند ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. حضرت مفتی صاحب, مسئلہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں حیض سے بچنے کے لیے کوئی عورت گولی استعمال کر, درست ہے؟ عبادات کے تحفظ کے لیے خواتین ماہواری روکتی ہے, جائز ہے, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس طرح اس کے صحت پر کوئی اثر نہیں. نماز جنازہ میں ثنا کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے. رمضان میں حمل والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہ تو حمل والی سے پوچھو, اس کو پتہ ہوگا, اس کا اندازہ آپ کیسے کر رہے ہیں. عموماً تو خواتین روزہ رکھتی ہے, کوئی کوئی ایسی ہوتی ہے جن کو ضعف, کمزوری یا بیماری کا اندیشہ ہو تو اس کو پھر اجازت ملتی ہے نہ رکھنے کی. رمضان کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے, صحت مند ہو جائے, پھر اتنے روزے رکھے گی. مجھے زکوٰۃ کی مد میں باہر سے رقم آئی ہے, دینے والے نے یہ کہا کہ اس زکوٰۃ کے مستحق کو اس شرط پر دے کہ وہ اس کو لے کر مسجد کی تعمیر پر خرچ کرے. اس شریک کی روح سے ارشاد فرمائیے. مزید یہ کہ اس طرح سے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہاں, مطلب کہ زکوٰۃ مستحق لے گا, جو غریب مسکین ہو اور مستحق کے زکوٰۃ ہو, اور ان سے یہ کہا جائے کہ اس کو تعمیر مسجد میں ڈالے, کیونکہ زکوٰۃ براہ راست تعمیر مسجد میں صرف نہیں ہو سکتی. تو اس طرح اس کو دو ثواب مل جائیں گے, مستحق کو زکوٰۃ دینے کا اور مسجد میں تعاون کرنے کا. سورت حیلہ ہے. فرائض سنن کے بعد مقتدی امام کے ساتھ دعا مانگنے کا انتظار کرے, حالانکہ علماء نے سنن کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنے کو بدعت کہا ہے. علماء نے کہا ہے کہ سنت کو ترک کرنا چاہیے, جس کو بدعتیوں نے اپنے شعار میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا بعد سنن بدعت نہیں ہے, بلکہ دعا بعد سنن دعا بعد الفرض سے زیادہ مؤکد ہے. شان ورشا سے محقق ابن الحمام, شمس الائمہ سرخسی, ابوبکر کاسانی, ان سب کی رائے یہ ہے کہ طویل دعا سنتوں کے بعد مانگی جائے اور فرضوں کے بعد مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام مانگی جائے. دوسری بات یہ کہ بدعتی اس کو ضروری سمجھتے ہیں, اہل حق ضروری نہیں سمجھتے, فرق ہو گیا. تیسرا یہ کہ بدعتی ان اللہ و ملائکتہ کی آیت پڑھتے, اہل حق نہیں پڑھتے. تو اندازہ یہی ہے کہ اس میں بھی کچھ غلو ہو رہا ہے. علت تحقیق جن فرائض کے بعد موقت سنن ہے, جیسے ظہر کے بعد دو رکعت سنت موقت آئے, مغرب کے بعد دو رکعت سنت موقت آئے, عشاء کے بعد دو رکعت سنت موقت آئے, ان سنتوں کے لیے طویل دعا نہ کی جائے اور نہ تسبیحات و آیت الکرسی پہلے بیٹھ کر پڑھی جائے. سنتیں پڑھنے کے بعد طویل دعا اور اوراد وظائف اور تسبیحات مسنون لے کر آئے. چنانچہ اس کے ذیل میں استاد بنوری شرح ترمذی میں لکھتے ہیں, وہ بہذا تخرج المسکہ للدعاء بالہیئت الاجتماعی بعد السنن والرواتب. یہ جو فقہا کہتے ہیں کہ فرضوں کے بعد طویل دعائیں نہ مانگے, سنتوں کے بعد مانگے, اس سے گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ سنتوں کے بعد والی دعا فرضوں کے بعد کی دعا سے بہتر ہے. اسی طرح حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ لکھتے ہیں، دعا اجتماعی اصل سنتوں کے بعد ہے، ثم الحق بها الفقهاء المكتوبه، فرضوں کے بعد والی دعا اس سے ملایا گیا ہے، اصل وہ ہے، یہ فرع ہے. ایک حدیث میں ہے کہ امام اپنی دعا نہ مانگے، قوم کے ساتھ مانگے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم اور امام مل کر کے دعا مانگے، خواہ وہ فرضوں کے بعد ہو یا سنتوں کے بعد ہو. پھر عموماً اہل حق بعد سنن نہیں مانگتے، سنتوں کے بعد ورد وظیفہ اعمال ہوتے ہیں، فضائل ہوتے ہیں، مختصر بیان اور درس ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے. تو یہ دعا بعد سنن نہ ہوا، بلکہ یہ دعا بعد ما فرغ من السنن ہوا. وَكَم مِّن فَرْقٍ بَيْنَهُمَا. آپ نے اچھا پوچھا ہے، کئیوں کو یہ اشکال ہوگا، بالتفصیل جواب ہو گیا. بہت ممکن ہے الاحسن کے کسی شمارے میں اس پر تفصیل آ جائے. تعزیت پر جب لوگ آتے ہیں تو جو بھی آئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یہ دعا مانگنا کیسا ہے؟ ثابت ہے. ہدایت فقہ حنفی کی معتبر کتاب میں جو حدیث نقل کی ہے اس پر محشی اور صاحب درایہ لمجد کہتے ہیں. ابن حجر یا عبدالحی کا لکھنا کہ لم اجد یہ دلیل نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے. صاحب ہدایہ خود کثیر البا، طویل الاطلاع اور صاحب الاسانید العالیہ ہے. مولانا عبدالحی نے خود فوائد البحیہ صفحہ 191 پر لکھا ہے. دوسری بات یہ کہ لم اجد کا تو مطلب یہ ہے کہ محشی نے معذرت کر لی کہ مجھے نہیں ملی، اور حدیث فی نفسی ہی خود ہدایت جیسی کتاب میں موجود ہے. تیسری بات یہ کہ جمال الدین ضلعی نے نصب الرایہ میں التزام کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے اپنے دواوین کھنگالے، ہدایت کا اطلاع اور وسعت اس سے زیادہ ہے، اس لیے بعض روایات جو ہمیں نہیں ملی وہ ہدایت کو مل چکی ہے. چوتھی بات یہ کہ کبھی کبھی ایک حدیث علی اسانید المحدثین نہیں ہوتی، لیکن وہ علی تعامل الفقہا ثابت ہے. ایسے موقع پر جو حدیث ہدایہ میں بھی ہے، بدائے سنائی میں بھی ہے، مبسوط سرخسی میں بھی ہے، محیط برہانی میں بھی ہے، ناطفی کے ہاں بھی ہے، اور باب محبت کی کتابوں میں بھی ہے، وہ تعاملن صحیح و سند ہے. والتعامل والتلقی اقوا سندن، علماء لکھتے تعامل اور تلقی سند سے بڑھ کر ہے. ایک آدمی نے فرض نماز کے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی، تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا؟ کسی بھی رکعت میں سورت ملانے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، فتح القدیر شرح ہدایہ. پلاسٹک اور کجور والی ٹوپی میں نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے. ننگے سر جیسے بازاری اخلاق سے تو لاکھ درجے بہتر ہے. اگر چٹائی کی ٹوپی سے نماز نہیں ہوتی تو چٹائی پہ کھڑے ہو کے پھر سجدہ کیوں کر دے؟ آپ سے التماس ہے کہ ایک مسجد میں ایک جماعت ہو چکی ہے، یہاں اس مسجد میں دوسری جماعت گنجائش ہے، دوسری اور تیسری جماعت کی شرحان کوئی حیثیت نہیں، نہیں ہو تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے، انور شاہ کو صحت دے. میری نظر کمزور ہے، آپ دعا کر علاج بتائیں تاکہ میرے چشمہ اتر جائے. اللہ آپ کو اپنے دربار سے نور البصر نصیب کرے. اگر میرے بچے کی ولادت نزدیک، دعا فرمائے. آمین. فرخ را جائے در خانہ بے باید، زنی دہکان اگر زائد بے زائد. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبیک و رسولک و نجیک محمد احمد وعلى آلہ و اصحابہ و بارک و صلی وسلم علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. جنہوں نے بیماریوں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت دے. ایک بزرگ نمازی نے اپنی بہن کے صحت کے لیے دعا کی درخواست کی. ان کی بہن کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے, اللہ انہیں صحت دے, شفا دے, آرام و راحت نصیب فرمائے. تو اور یہ جو پرچی آئی ان میں بھی جو آنکھوں کی تکلیف بتائی, اللہ انہیں آنکھوں کی روشنی نصیب کرے. جن کی جو گرانی ہے اللہ دور فرمائے, جو تکالیف ہے اللہ رفع فرمائے, جو مطلوبات ہیں, مرادیں ہیں, دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ فضل و احسان سے نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.